احتیاط کا عالم بھی مٹی جائے گی, مگر حکیم الامت نے فرمایا کہ نہیں اس کو مت روکو, یہ حکومت کی طرف سے کام پر مقرر ہے, اس کام میں خلل نہیں ڈالو, اس لیے آپ نے کام سے کام رکھنا چاہیے. اگر قسمت ہے مقدر ہے, ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کے کام میں خلل نہ, یہی تو دین ہے. دین خالی بیان کر دینا, نماز روزہ کر لینا تو دین نہیں ہے, کتنے بہت بڑا دین ہے. کسی کو ہماری ذات سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے, اصل دین یہی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا, میرے دل میں اشکال ہوا کہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی تو کتنا بڑا گناہ ہے, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر مجھے حدیث شریف یاد آئی کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے, 40 گھر تک نحوست جاتی ایک بے نمازی, تو یہ بھی تو تکلیف دینا ہو گیا نہیں. نماز نہ پڑھنا اللہ کی نافرمانی بھی ہوئی, بڑی نافرمانی ہوئی, کیونکہ حدیث میں ہے کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے, اور کافر ہی نماز نہیں پڑھتا, مگر لوگوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ نوسط جاتی ہے. اثر یہ ہوتا ہے کہ رزق میں تنگی ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, مصائب اور پریشانیاں آ رہی ہیں, پانی نہیں مل رہا ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, سب مصائب. ایک بے نمازی دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے, اس لیے سب سے بڑا دین یہی ہے کہ ہماری ذات سے کسی انسان کو, المسلم من سلم الناس من لسانی ہی بیدی, مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام انسانیت محفوظ ہوں, نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ اس کے ہاتھ سے. دو بڑی چیزوں کو بیان کر دیا, جو باقی چیزیں جس کی تابع ہیں, زبان اور ہاتھ, باقی تمام چیز اس کی تابع ہیں. جب کسی سے لڑتا بھی ہے پہلے ہاتھ سے لڑتا ہے, پہلے پیر نہیں مارتا, جب ہاتھ محفوظ ہوگا تو پیر بھی محفوظ ہے. اور بنیادی جھگڑا زبان سے شروع ہوتا ہے, اس نے ایک گالی دی اس نے اس سے بڑی گالی دی, اس نے دو گالی دی تو اس نے تین گالی دی. دو بنیادی اور بڑی چیزوں کو جب اس سے انسانیت محفوظ ہو گئی تو باقی سب اعضاء سے انسانیت محفوظ ہو گئی. سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی انسان کو, ایک روایت میں مسلمان, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, کہ مسلمان کامل وہ ہے جس کی ذات سے, جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, اور ایک روایت میں یہ ہے کسی انسان کو تکلیف نہ. اللہ تعالی ہم کو سمجھ دے, دین کی سمجھ عطا فرمائے, دیندار بنا دیں, اللہ والا بنا دیں. سب یہ معارف القرآن کی جو تفسیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور میرے شیخ کی دعاؤں سے شروع کی گئی ہے, آج اس کا 15 سبق ہے, اور دل میں شدید تقاضا یہ تھا کہ یہ دو چھٹیاں جمعہ اور اتوار کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھیں, دل چاہ رہا تھا کہ اس سلسلے کو مزید ترقی دی جائے, تیزی کے ساتھ کام کیا جائے, تو دل میں یہی آیا کہ اتوار کے دن پہلے تفسیر کا سبق ہو جائے اور اس کے بعد پھر مختصر سا جو بھی اللہ کی توفیق سے ہو بیان ہو جائے. تو سورہ واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, اور گزشتہ آیات میں ہم نے آیت نمبر 75 سے 80 تک تلاوت کی تھی, اس کا ترجمہ خلاصہ تفسیر بیان ہوا تھا, آج اس سے آگے تلاوت ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله مولا العظيم. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے افبی ہذا الحدیث اب کیا اس بات میں انتم مدہنون تم سستی کرتے ہو وتجعلون رزقکم اور اپنا حصہ تم یہی بنا لیتے ہو انکم تکذبون کہ اس کو جھٹلاتے ہو فلولا پھر کیوں نہیں اذا بلغت الحلقوم جس وقت جان پہنچے حلق کو وانتم حین اذن اور تم اس وقت تنظرون دیکھ رہے ہو ونحن اور ہم اقرب الیہ منکم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ ولکن لا تبصرون پر تم نہیں دیکھتے فلولا پھر کیوں نہیں ان کنتم غیر مدینین اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں ترجعونها ان کنتم غیر مدینین ترجعونها اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں تو کیوں نہیں پھیر لیتے اس روح کو ان کنتم صادقین اگر وہ تم سچے فاما ان کان من المقربین سو جو اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگوں میں فروح و ریحان تو راحت ہے اور روزی ہے وہ جنت نعیم اور باغ نعمت کا واما ان کان من اصحاب الیمین اور جو اگر وہ ہوا داہنے والوں میں فسلام لک تو سلامتی پہنچے تجھ کو من اصحاب الیمین داہنے والوں سے واما ان کان من المکذبین الضالین اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بہکنے والوں میں سے فنزل من حمیم تو مہمانی ہے جلتا پانی وتصلیت جحیم اور ڈالنا آگ میں ان هذا لهو الحق اليقين بے شک یہ بات یہی ہے لائق یقین کے فسبح باسم ربك العظیم سو بول پاکی اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا. گزشتہ آیات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ایک بڑے واقعے کی قسم کھائی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم فرما دینا خود بڑا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی عظیم الشان. پھر اللہ تعالیٰ کی تاکید وہ بڑی, پھر تاکید کی قسم سے وہ اور بڑی, اور جس قسم کو خود اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيم کہ یہ تو بڑی قسم ہے, تو پھر اس قسم کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. سو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا اشارہ کیا ہے ستاروں کے ڈوبنے کے موقع کا, کہ صبح کے وقت ستارے غائب ہونے لگتے ہیں, ڈوبنے لگتے ہیں, اس میں ان کا حادث ہونا یعنی فنا ہو جانا اور قدرت الہیہ کا محتاج اور تابع ہونا ثابت ہوا. وہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اس واقعے کی قسم فرما رہے ہیں, انہ لقرآن کریم, کہ بے شک یہ قرآن عزت والا ہے. فی کتاب مکنون, کہ یہ ایک پوشیدہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے. اور لا یمسہ الا المطہرون, اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں. در حقیقت کفار قرآن پاک کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کہانت ہے, کیونکہ اس زمانے میں کفار پیشنگوئیاں کرنے والوں کے پاس جاتے تھے جن کو کاہن کہتے تھے. تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاہن کہا کرتے تھے اور اسی طرح قرآن پاک کو بھی کہانت کہا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا تھا, ان میں بہت سی باتیں جھوٹی اور بہت سی باتیں سچ ثابت ہو جاتی تھیں, تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے باعزت اور محفوظ ہونے کے لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس کو کوئی نہیں چھوتا, اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں. اس سے مراد خلاصہ تفسیر اور معارف میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا یمسہ کی جو ہا ہے یعنی اس کو معنی کس کو, ایک تو لوح محفوظ ہیں کہ اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں. تو لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے ایک پوشیدہ کتاب کی طرح, تو اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن مجید موجود ہے, محفوظ ہیں, اور اس کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں یعنی فرشتے جو معصوم ہیں اور تمام رضائل سے پاک ہیں. لیکن ان کے چھونے کا بھی یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے مضامین وہی فرشتے ہی حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ قرآن پاک کی پاکی اور شیطانی جو رسائی ہے اس سے پاکی بیان کی گئی ہے کہ اس کو صرف وہی چھوتے ہیں جو پاکیزہ بنائے گئے ہیں. تو لوح محفوظ کو کیونکہ فرشتے بھی نہیں چھو سکتے, تو یہاں چھونے سے مراد ان کے مضامین قرآن کا مطلع ہونا ہے. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ ان کو اس کو پاک, اگر اس کو سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے صحیفے جو فرشتوں کو دیے جاتے ہیں وحی لانے کے لیے, تو بھی اس میں یہی بات ہے کہ فرشتے پاک صاف اور معصوم ہیں, تمام رضائل سے پاک ہیں, سو اس کو وہی چھوتے ہیں. اس سے بھی مراد یہی ہے کہ شیطان کی رسائی سے اور برے لوگوں کی رسائی سے قرآن پاک بالکل پاک ہے. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا میں جو یہ قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے تو اس کو بھی وہی لوگ چھوتے ہیں, سے مراد یہ اشارہ ہے کہ قرآن پاک کو بے وضو یا حالت جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں چھونا جائز نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک کے جو ہا, یہ اس میں لا یمسہ ہے, اس کی ہا کی یہ تفصیل ہے کہ اس میں تین قسم کی باتیں ہو گئیں, کہ اس سے تینوں مراد ہو سکتی ہیں اور تینوں مرادیں لی بھی جا سکتی ہیں. تو لہذا ہم نے مسائل بیان کر دیے تھے کہ قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور کیا کیا اس کے مسائل ہیں, وہ سب بیان ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرما دے تنزیل من رب العالمین, کہ یہ اتارا ہوا ہے پروردگار کے عالم کی طرف سے, یعنی کہ ایسا باعزت ہے, ایسا عزت والا ہے, چونکہ رب العالمین تمام عالم کا پڑھنے والا ہے, پروردگار ہے, تو اس کا کلام بھی باعزت ہوتا ہے. اب آگے چلیے, خلاصہ تفسیر ان آیات کا جو آج ہم نے تلاوت کی ہے, اور آیت نمبر 81 سے لے کر ہم نے آیت نمبر 96 تک تلاوت کی ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ سو جب اس کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا, کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو, یعنی اس کو واجب التصدیق نہیں جانتے, اور اس مداہنت سے بڑھ کر یہ کہ تکذیب کو اپنی سزا بنا رہے ہو, اور اس لیے توحید اور وقوع قیامت کا بھی انکار کرتے ہو. سو اگر یہ انکار حق ہے تو جس وقت مرنے کے قریب کسی شخص کی روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت بیٹھے حسرت آلودہ نگاہ سے تکا کرتے ہو, اور ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں, یعنی تم سے بھی زیادہ اس شخص کے حال سے واقف ہوتے ہیں, کیونکہ تم صرف ظاہری حالت دیکھتے ہو اور ہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اس قرب علمی کو بوجہ اپنے جہل اور کفر کے تم سمجھتے نہیں ہو. تو فی الواقع اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے جیسا تمہارا خیال ہے, تو تم اس روح کو بدن کی طرف کیوں نہیں لوٹا لاتے ہیں؟ جس کی اس وقت تم کو تمنا بھی ہوا کرتی ہے. اگر اس انکار قیامت اور حساب میں تم سچے ہو, مطلب یہ کہ قرآن صادق ہے اور وقوع بعد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ناطق ہے, پس مقتضی وقوع محقق ہوا اور معنی کوئی امر ہے نہیں, پس وقوع ثابت ہو گیا, اور اس پر بھی تمہارا انکار اور نفی کیے چلے جانا بدلالت حال اس کو مستلزم ہے کہ گویا تم روح کو اپنے بس میں سمجھتے ہو کہ وہ قیامت میں خدا دوبارہ روح ڈالنا چاہے جیسا کہ مقتضا قرآن کا ہے, مگر ہم نہ ڈالنے دیں گے اور باس نہ ہونے دیں گے, جب ہی تو ایسے زور سے نفی کرتے ہو, ورنہ جو اپنے کو عاجز جانے وہ دلائل اور وقوع کے بعد ایسے زور کی بات کیوں کہے. سو اگر تم اپنے بس میں سمجھتے ہو تو ذرا اپنا زور اسی وقت دکھلا دو جبکہ کسی قریب الموت انسان کے بقائے حیات کے متمنی بھی ہوتے ہو, اور دیکھ دیکھ کر رحم بھی آتا ہے, دلگیر بھی ہوتے ہو, اور وہ زور دکھلانا یہ کہ اس روح کو نکلنے نہ دو, بدن میں لوٹا دو. جب اس پر بس نہیں کہ روح کو بدن سے نکلنے نہ دو تو اس کو دوبارہ پیدا کرنے سے روکنے پر کیسے تمہارا بس چلے گا. پس ایسے لاطائل دعوے کیوں کیا کرتے ہو؟ یعنی یہ تو ثابت ہو چکا کہ قیامت اپنے وقت پر ضرور آئے گی. پھر جب قیامت واقع ہوگی تو جو شخص مقربین میں سے ہوگا جن کا اوپر ذکر آیا ہے والسابقون الی آخر, اس کے لیے تو راحت ہے اور فراغت کی غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے. اور جو شخص داہنے والوں میں سے ہوگا جن کا ذکر اوپر آیا ہے واصحاب الیمین کے نام سے, تو اس سے کہا جاوے گا کہ تیرے لیے ہر آفت اور خطرے سے امن و امان ہے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے. اور یہ کہنا خواہ ابتداءً ہو, اگر فضل یا توبہ کے سبب اول ہی مغفرت ہو جاوے, یا انتہاءً ہو اگر بعد سزا کے مغفرت ہو. اور یہاں روحوں اور ریحان کا ذکر نہ فرمانا, یعنی اصحاب الیمین کے لیے روحوں اور ریحان کی نعمت کا ذکر نہ فرمانا نفی کے لیے نہیں, یعنی کہ اس کو نہیں ملے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ اشارہ اس طرف ہے کہ سابقین سے ان امور میں کم ہوگا. اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا. بے شک جو کچھ مذکور ہوا تحقیقی یقینی بات ہے, سو جس کے یہ تصرفات ہیں اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح و تحمید کیجیے. یہ تفسیر خلاصہ تفسیر رہا. ان آیات کے معارف و مسائل ہم کافی حد تک پڑھ چکے ہیں, چند باتیں ان آیات سے متعلق ہیں. افبی حاضر حدیث انتم مدہنون, اس کے معنی نرم ہو جانے کے ہیں, اور یہاں پر ان الفاظ سے مراد آیات الہیہ کی تصدیق میں نفاق, نرمی, سستی یا جھٹلانے کے معنی میں آیا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. سابقہ آیات میں پہلے عقلی دلائل سے, جیسے ہم نے ابھی عرض کیا, پھر حق تعالی کی طرف سے ستاروں کی قسم کھا کر اور ان کے مقہور مغلوب ہونے کی کیفیت کی طرف اشارہ کر کے دو باتیں ثابت کی گئی ہیں. اول یہ کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں کسی شیطان اور جن وغیرہ کا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا, جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے. دوسرا مسئلہ جو قرآن کے مسائل میں خاص اہمیت رکھتا ہے وہ قیامت کا آنا اور سب مردوں کا زندہ ہو کر رب العزت کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے, اور اس کے آخر میں کفار اور مشرکین کا ان سب دلائل واضحہ کے خلاف قرآن کی حقانیت اور قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے سے انکار کا ذکر کیا گیا تھا. قیامت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے سے انکار گویا ان کی طرف سے ایک دعویٰ ہے کہ ان کی جان اور روح خود ان کے قبضے میں ہے, اور ان کی اپنی زندگی میں ان کو کچھ بھی دخل ہے, ان کو بھی کچھ دخل ہے. ان کے اس خیال باطل کی تردید کے لیے آیات مذکورہ میں ایک قریب الموت انسان کی مثال دے کر بتلایا کہ جب اس کی روح حلق میں پہنچتی ہے اور تم یعنی مرنے والوں کے عزیز قریب دوست احباب سب اس کے حال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بتقاضا محبت و تعلق یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی روح نہ نکلے, یہ زندہ رہے, مگر اس وقت بھی سب کو اپنی بیچارگی اور عاجزی کا احساس اور اقرار ہوتا ہے کہ کوئی اس مرنے والے کی جان نہیں بچا سکتا. اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہم تمہاری نسبت اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, قریب ہونے سے مراد اس کے اندرونی اور ظاہری حالات سے واقفیت اور اس پر پوری قدرت ہے. اور فرمایا کہ مگر تم ہمارے اس قرب کو اور مرنے والے کے زیر تصرف ہونے کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے. خلاصہ یہ ہے کہ تم سب مل کر اس کی زندگی اور روح کی حفاظت چاہتے ہو مگر تمہاری بات نہیں چلتی. ہم اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے اس کے زیادہ قریب ہیں, وہ ہمارے زیر تصرف اور مشیت اور حکم کے تابع ہیں. جس لمحے میں اس کی روح نکالنا ہم طے کر چکے ہیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اس مثال کو سامنے کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کیا جا سکتا اور تم اتنے قوی اور بہادر ہو کہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہو, تو ذرا اپنی قوت اور قدرت کا امتحان یہی کر کر دیکھو کہ اس مرنے والے کی روح کو نکلنے سے بچا لو یا نکلنے کے بعد اس میں لوٹا دو, اور جب تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی گرفت سے باہر سمجھنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا کس قدر بے عقلی کی علامت ہے. فہما انکان من المقربین, سابقہ آیات میں مختلف دلائل اور مختلف عنوانات سے یہ واضح کر دیا گیا کہ دنیا کی موجودہ زندگی کا ایک روز ختم ہو جانا اور مرنے کے وقت سب عزیزوں دوستوں طبیبوں کا عاجز ہو جانا روز مشاہدے میں آتا رہتا ہے, اسی طرح اس کو بھی یقینی سمجھ کر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے, اور حساب کے بعد جزا اور سزا بھی یقینی ہے. اور جزا اور سزا میں کل مخلوق کا تین گروہوں میں تقسیم ہو جانا, یہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے, تین گروہ ہو جائیں گے اور ہر ایک کی جزا الگ الگ ہونا جو شروع صورت میں بیان ہو چکا ہے, اس کا اجمال پھر یہاں ذکر کر دیا گیا کہ مرنے کے بعد اگر یہ شخص مقربین یعنی سابقین کے گروہ میں سے ہے تو راحت ہی راحت آرام ہی آرام ہے, اور اگر سابقین مقربین میں نہیں مگر اصحاب الیمین یعنی عام مومنین صالحین میں سے ہے تو بھی جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا, اور اگر تیسرے گروہ یعنی اصحاب شمال کفار و مشرکین میں سے ہوا, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, تو جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی سے اس کو سابقہ پڑے گا. آخر میں ارشاد فرمایا ان ھذا لہو الحق الیقین, لہو حق الیقین یعنی یہ جزا و سزا جس کا ذکر اوپر ہوا ہے حق اور بالکل یقینی امر ہے, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. فسبح باسم ربک العظیم, ختم سورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے, یعنی اس کی پاکی تمام ان چیزوں سے جو اس کے لائق شان ہیں بیان کرتے رہیے. اس میں نماز کی تسبیحات بھی داخل, خارج نماز کی تسبیحات بھی, اور خود نماز کو بھی بعض اوقات تسبیح سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, تو یہ حکم نماز کے اہتمام کا بھی ہو گیا. فسبح باسم ربک العظیم میں نماز کے حکم کا بھی اسی میں اہتمام ہو گیا. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. یہاں تک الحمدللہ سورہ واقعہ مکمل ہوئی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اس میں جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہیں اور مرنے کے بعد خاص طور پر دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے کی جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے جو بالکل یقینی ہے, اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے.
چلو بھائی کہاں گئے, یہ اشعار میرے دادا شیخ العرب الاجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں, جو میں اپنے پہلے شیخ اور مرشد سراپا حق سراپا نور حضرت والا شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر پڑھ کر سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں الحمدللہ حافظ بھی ہوں اور سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوں, اور میں حضرت والا کی خدمت میں 10 دن کے لیے حاضر ہوا ہوں اسلام آباد سے. اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر, دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر, کر دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے در دے جگر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر، پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر. دل تو کچھ روشن دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر، کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر، کائنات کچھ دوسرے شمس و قمر.
بغیر کھلے کام کر رہے اللہ میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کائنات کا سورج کافر پہ بھی طلوع ہوتا ہے، غافل پہ بھی طلوع ہوتا ہے، مسلمان پہ بھی طلوع ہوتا ہے. ایک شخص تو کافر ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ایک شخص اللہ سے غافل ہے، اس کی زندگی غفلت کا شکار ہے، تو سورج تو اس پہ بھی طلوع ہوتا ہے، اور سورج مسلمان پہ بھی طلوع ہوتا ہے، اور سورج اللہ والوں پہ بھی طلوع ہوتا ہے. ایک ہی سورج ہے، سب پر طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ سارے عالم پر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کے دل کا سورج. یہ کون بات کر رہا ہے بھائی؟ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ اپنے ابا کے پاس چلو. جب بات شروع کرتے ہیں تم باتیں شروع کر دیتے ہو، کیسی بری بات ہے؟ ادھر ہمارا بیان شروع ہوتا ہے، ادھر ان کا اپنا بیان شروع ہو جاتا ہے. تم یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، آؤ یہاں بیان تم کر لو. چلو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہی سورج کافر پہ بھی طلوع ہوتا ہے، اور فاسق و فاجر اور غفلت زدہ انسان پر بھی طلوع ہوتا ہے، اور عام مومنین پر بھی طلوع ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ پر بھی طلوع ہوتا ہے. کافر کا سورج یہ سورج ہے، کائنات کا سورج. اللہ والوں کا سورج جو ان کے دل کو روشن رکھتا ہے، ان کی آنکھوں کو روشن رکھتا ہے، نور بصیرت عطا کرتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا نام ہے. ان کی صبح اللہ کے نام سے اٹھے. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. صبح اٹھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، یہ مناجات کرتے ہیں، یہ کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. صبح بیدار ہوتے ہی ان کو وہاں لوٹانے کی جو ہے نصیحت، صبح بیدار ہوتے ہی یہ دھیان دلا دیا کہ ہمیں وہاں لوٹنا ہے. اللہ اکبر، کیا لطف ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرب کے تعلق کی توفیق نصیب فرمائے, اپنا قرب خاص نصیب فرمائے. غفلت کی زندگی سے, مجرمانہ زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ دے اور اس سے رجوع کی توفیق دے. اللہ ہر دم ہمیں اپنا ہوشیار فرمائے. یہی فرمایا کہ دل تو کچھ روشن نہیں, تم سے خورشیدوں کا کائنات دل کے ہیں, کچھ تم سے شمسوں کا. اللہ والوں کی سب اللہ کا نام لینے سے ہوتی ہے. وہ زندگی کتنی بری ہے, کتنی گندی زندگی ہے, کوڑا خانہ ہے, اس میں خدا کا نام نہیں, اللہ اپنے پالنے والے کا نام نہیں لیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کو بیدار ہو کر اپنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اللہ سے غافل رہتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, یہ شخص کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. اور جو شخص کو بیدار ہو کر اپنے اللہ کا نام لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے, اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے بچائے, ہر دم ہوشیار کرتے ہیں.
دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر, کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر, کچھ دوسرے شمس و قمر. تجھ سے روشن ہے جہان درد کے شمس و قمر, تجھ سے روشن ہے درد کے شمس و قمر, اے امام درد دل, اے رہبر درد جگر,
اے دوستو. بعض لوگ اللہ کے راستے میں ذرا ذرا سی تکلیف پہنچ جانے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. یہ عاشق نہیں ہے, عاشق تکلیف سے بھاگتا نہیں, بلکہ عاشق کو تو تکلیف میں مزہ آتا ہے. یہی حضرت والا فرما رہے ہیں کہ یہ درد یعنی یہ تکلیف جو اللہ کے راستے میں آتی ہے, یہ تو امام ہے, امام منزل تک پہنچاتا ہے, قافلے کا سردار ہوتا ہے, اس کو قافلے والے فالو کرتے رہتے ہیں, منزل تک پہنچاتے ہیں. تو یہ تو امام ہے, اللہ تک پہنچانے کا یہ رہبر ہے. یہ درد, یہ تکلیف, یہ ملامت, لوگوں کی ملامت, یہ دل میں خوف کے لوگ کیا کہیں گے, یہ تو کفر ہے, کفر ہے میرے دوست, کفر ہے. لوگ ہمارے خدا نہیں ہیں, ہمارا خدا اللہ رب العالمین ہے, ہمارا اللہ اللہ ہے. یہ لوگ ہم تو خود عاجز ہیں, ان کی زبانوں کا کیا اعتبار ہے, ان کی ہنسی کا کیا اعتبار ہے. اس سے بھاگنا یہ عشق میں کچا ہونے کی علامت ہے, محبت میں کمی کی علامت ہے. یہ تو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اے امام درد دل, اے رہبر درد جگر, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اور اللہ کا یہ غم اتنا لذیذ ہے, خدا کی قسم اتنا لذیذ ہے کہ کائنات کی کروڑ ہا کروڑ ہا خوشیاں اس ایک غم پہ قربان ہو جائیں, اس غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اسی لیے ایک بزرگ رو رہے تھے, پس بنالی من نخواہ ملک رہا, ملک آ سجدہ مسلم کن مرا. اے خدایا میں آپ سے سلطنت نہیں مانگ رہا ہوں، میں یہ نہیں رو رہا کہ آپ مجھے سلطنت دیں، مجھے مال دیں، مجھے بڑھیا کھانے دیں، مجھے بنگلے گاڑیاں دیں، مجھے وزارت دیں، مجھے بادشاہت دیں. اے اللہ میں تو سجدے کی بادشاہت چاہتا ہوں، میں تو ملک یہاں سجدہ مسلم کن مرا. سبحان اللہ، سجدہ مسلم، مرغ مسلم تو سنا ہوگا، یہ سجدہ مسلم ہے کہ اللہ میں کامل سجدہ چاہتا ہوں، میں کامل اطاعت چاہتا ہوں. سجدے سے مراد صرف سجدے ہی میں پڑے رہنا نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کے ہر ہر لمحے کو خدا تعالیٰ کا موتی اور فرما بردار بنانا ہے. اپنے کو پورا کا پورا وکم من الساجدین، یعنی کل کا کل اطاعت گزار، شریعت کا کامل اطاعت گزار، سنت کا کامل متبع بنانا، یہ مقصود ہے. پس بنالی من نخواہ ملک ملک آن سجدہ مسلم کن مرا. یہ اللہ میں تو سجدہ مسلم مانگ رہا ہوں، سجدے کی سلطنت چاہیے مجھے، یہ مال و دولت دوسروں کو مبارک ہو، مجھ کو تو آپ اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے. سبحان اللہ. اے امام درد دل، اے رہبر درد جگر، اللہ اکبر، کیا لطف ہے اللہ کے لیے، اپنے عظیم الشان اللہ کے لیے اور اپنے عظیم الشان پالنے والے کے لیے، محبوب پاک کے لیے ان کے راستے کا غم اٹھانا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کا غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے، غذائے اولیاء، سمجھے، اللہ کے راستے کا غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے. ہر ہر لمحہ وہ خدا تعالیٰ کی مرضی پر مٹنے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، غم اٹھاتے ہیں، شراب الم پیتے ہیں، درد کی شراب پیتے ہیں وہ، ان کے رتموں کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے میں ہر قسم کے حالات جو بھی آ جائیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے اور آسانی مانگنی چاہیے، لیکن جو تکلیف آ جائے تو کہو سبحان اللہ. یہ تو انبیاء کی سنت ہے، تکلیف اٹھانا انبیاء کی سنت ہے. کسی نبی کا سر کٹ گیا، وہ والہانہ سر کٹا رہے ہیں، کوئی والہانہ پھانسی پہ چڑھ رہے ہیں، کوئی والہانہ اپنا خون بہا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں بے شمار سر کٹ گئے. اللہ ایسے محبوب ہیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا میرے دوستو، سر بھی کٹ جائے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. یہاں ذرا سی شریعت پر چلنا، پردے داری کرنا، شرعی پردہ کرنا، داڑھی رکھنا، لوگوں کو مصیبت معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذالک. ارے بھائی، ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا کہ جب سے میں نے ایک مٹھی داڑھی رکھی ہے شرعی، لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں. حکیم الامت نے فرمایا، آج ان کو ہنسنے دو، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا، کل وہ دن بھی تو آنے والا ہے تو یہ زبانیں بند ہوں گی اور اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور انہی مولویوں کی لاؤ لاؤ ہوگی جو اصلی مولوی ہوں گے. میرے شیخ فرماتے تھے، مولوی جو اہل اللہ کی صحبت نہ اٹھائے، کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھایا ہو، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر فنا نہ ہوا ہو، مٹانا اپنے آپ کو مٹانا نہ سیکھا ہو، مٹانا ہو، وہ دوستو مولوی نہیں ہوتا، وہ مولی گاجر ہوتا ہے. مولی گاجر کے بھاؤ بک جاتا ہے، زر خرید بن جاتا ہے، اس کو پیسہ دو ہر طرح کے خلاف شریعت کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، مسئلہ بھی غلط بتانے کو تیار ہو جاتا ہے، اور چندے بھی بھیک بھی مانگتا پھر رہا ہے. لیکن کسی اللہ والے سے تعلق ہو تو یہ ہوتا ہے مولوی. میرے شیخ فرماتے تھے، مولوی کے معنی مولا والا، اللہ والا. وہ کسی کے ہاتھوں بکتا نہیں ہے، ساری کائنات کی سلطنت اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دو، وہ بکنے والا نہیں ہوتا. من غلام ہاں کہ نہ فروشت وجود، میں ایسی ذات کا غلام ہوں کہ جو اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت نہیں کرتا. من غلام ہاں کہ نہ فروشت وجود، جز بسلطان افضال وجود، بس وہ اس سلطان حقیقی پر فروخت ہوتا ہے. ساری کائنات کی دولت اور دنیا داری پر وہ لات مار دیتا ہے اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے. فرمایا کہ میں اس باوجود جو اللہ ہے، سلطان حقیقی ہے اور سخی ہے، داتا ہے، میں اس کا غلام ہوں. پیسے کا غلام نہیں، لوگوں کا غلام نہیں، سلطنت کا غلام نہیں، دنیاوی بادشاہوں کا غلام نہیں، میں اس سلطان حقیقی کا غلام ہوں. اس کو کوئی انسان، کوئی دولت، کوئی حشمت، کوئی بڑے سے بڑی طاقت اس کو اللہ سے جدا نہیں کر سکتی, اس کو خرید نہیں سکتی اللہ کے خلاف. ہاں, ایک بزرگ جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک بہت ہی جو ہے شاندار گھوڑے پر ایک شاندار خلعت پہنے بہت ہی عالی شان قسم کا آدمی جا رہا تھا. دنیا دار تھا, دیندار نہ تھا, دنیا دار تھا. اور یہ فقیر پھٹے حال کپڑے تھے اللہ والے, لیکن کپڑے پھٹے ہوئے اور پیر میں چپل بھی پھٹا ہوا. تو دیکھ کے دل میں خیال ہوا کہ یا اللہ, ہم تو آپ کو اتنا یاد کرتے ہیں, صبح شام آپ کے گن گاتے ہیں, صبح شام آپ کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں, چٹنی روٹی کھاتے ہیں ہم, اور آپ نے اس کو کیسے جو ہے شاندار شان عطا فرمائی ہے, کیسے شان سے چلا جا رہا ہے اور خادم بھی چلے جا رہے ہیں, بڑی عزت کر رہے ہیں, اور ہمیں آپ نے جو ہے پھٹے کپڑے پہنا رکھے ہیں اور چٹنی روٹی ہم کھا رہے ہیں. تو آواز آئی کہ اچھا اے فقیر, تم کہو تو یہ ساری مال و دولت اور یہ حشمت اور یہ سب عیش و عشرت کے نظارے یہ تم کو دے دیتے ہیں, اور تمہیں جو اپنے قرب خاص سے نوازا ہے, جس دولت سے نوازا ہے, وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں. فوراً کانپ گئے, لرز گئے, سجدے میں گر گئے, رونا گڑگڑانا شروع کر دیا کہ خدا معاف کر دیجئے, ہمیں وہ ایک ذرہ بھی ہم سے وہ قرب خاص سے نہ چھینیے اپنے, ہمیں چٹنی روٹی منظور ہے, دل و جان سے منظور ہے, مگر ہمیں آپ کے قرب خاص سے ایک تنکا بھی کم منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے میرے دوستوں. بس یہ مختصر زندگی ہے, آنکھیں کھل جائیں اللہ کرے ہماری, اور دل ہمیں ہماری یہ باتیں اثر کر جائیں. جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے, ورنہ غفلت کی زندگی گزاری تو بڑا پچھتاوا ہوگا اور اس کی تلافی بھی ممکن نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عظمت, اپنی محبت کاملہ سے, اپنی معرفت کاملہ سے نواز.
تجھ سے روشن ہے جہاں کل کائنات با پہاڑوں پر درج حاصل ہو مجھے کل کائنات پہاڑوں پر، اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو، بے تیرے پاتی نہیں جو چین باسد مال و زر، بے تیرے پاتی نہیں جو چین باسد مال و زر۔
مال و زر کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب پیغمبری کے ساتھ سلطنت جمع ہو سکتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت، ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی جو آپ سے پہلے ملی کسی کو نہ بعد میں۔ تو جب فرما دیتے کہ جب پیغمبر کے ساتھ سلطنت جمع ہو سکتی ہے تو اولیاء اللہ کے ساتھ سلطنت کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ ولی اللہ بھی مال و زر رکھ سکتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک دوسرے عالم گئے کچھ اللہ کی محبت سیکھنے، اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو بہت مال ہے اور گھوڑے ہیں اور کھیتیاں ہیں، اور جس طرح بادشاہ رہتے ہیں اس طرح رہتے ہیں۔ تو دل میں دیکھ کر ان کو خیال ہوا کہ یہ تو دنیا داری ہے، ان کے پاس تو بہت مال ہے، دنیا دار ہے۔ تو ایک مصرہ ان کے دل میں آیا کہ نمر دانس نمر دانس کے دنیا دوست دارت، دل میں مصرہ آ گیا کہ وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے، رجال اللہ میں سے کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہوں۔ اور خیال ہوا تھا کہ ان سے بیعت ہوں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے محبت اللہ کی، لیکن جب یہ مال و دولت دیکھا تو اپنی کم فہمی کی وجہ سے بدگمان ہو گئے، اور یہ خیال کیا کہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جس کے پاس اتنی دنیا ہو۔ تو شیخ کو کش ہو گیا۔ اگلے دن جب آئے تو کہا کہ کہنے لگے کہ کس لیے آئے ہو؟ ان کا کہ بیعت ہونے آیا تھا، تو بیعت کر لیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیعت تو کریں گے مگر پہلے وہ مصرہ بتاؤ جو کل تمہارے دل میں آیا تھا۔ بہت شرمندہ ہوئے، ان کا نہیں حضور مجھ سے غلطی ہوئی۔ کہا نہیں، پہلے وہ مصرہ بتانا ہوگا پھر ہم بیعت کریں گے۔ تو انہوں نے مجبوراً پھر عرض کیا کہ دل میں یہ آیا تھا کہ مردانس نہ مردانس کہ دنیا دوست دار، وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھے؟ انہوں نے فرمایا کہ بات بالکل تمہاری ٹھیک ہے، مگر ساتھ میں یہ مصرہ میرا لگا لو کہ اگر دارت برائے دوست دارت۔ اگر ہاں، وہ ہوا یہ تھا کہ جب وہ بدگمان ہو کر چلے گئے تو راج کو انہوں نے خواب دیکھا، یہ ہوا تھا، یہ میں بھول گیا تھا، جب وہ بیعت ہونے کے لیے آئے تھے لیکن بدگمان ہو کے واپس چلے گئے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ قرضہ کیونکہ قرض خواہ آیا ہوا ہے، محشر کا میدان ہے اور قرض خواہ اپنا قرض مانگ رہے ہیں اور ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تو بہت پریشان ہے۔ تو اچانک ایک گھوڑ سوار آتا ہے اور ہاتھ میں دیناروں کی تھیلی لے کر آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا بات سے کہا کہ قرض خواہ مجھے تنگ کر رہے ہیں اور ان کو قرضہ دینے میرے پاس ہے نہیں۔ تو انہوں نے اپنے پاس سے وہ دیناروں کی تھیلی یا شرفی کی تھیلی ان کو دے دی کہ یہ لو، اس سے قرضہ ادا کر دو، اور یہ دے کر واپس تشریف لے گئے۔ تو تب ان کو خیال ہوا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ دنیا کو دوست رکھتے ہیں. تو پھر وہ نادم ہو گئے اور اگلے دن پہنچے بیت کی درخواست کی, تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے. تو پھر انہوں نے یہ ان سے فرمایا کہ تم پہلے وہ مصرع بتاؤ مجھے, یہ تم کل تمہارے دل میں جو خیالات ہے وہ بتاؤ. وہ انکار کرنے لگے کیونکہ نادم تھے, کیسے عرض کرتے, لیکن جب مجبور کیا تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ دل میں یہ خیال آیا تھا نمرد آنس کی دنیا دوست دار وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ تم ایک مصرع اس میں میرا بھی لگا لو کہ اگر دارت برائے دوست دارت, کہ اگر وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو پھر وہ تب اللہ کے لیے اگر نہیں رکھتا تو مرد نہیں ہے, لیکن جو اللہ کے لیے مال رکھتا ہے کہ کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دے, کسی قرض مقروض کو قرض دے دے, کسی مقروض کا قرض ادا کر دے, کسی کے حاجت کو حاجت روائی کر دے, تو یہ اللہ کے لیے ہے. بڑے بڑے صحابہ بھی بہت مالدار گزرے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنا مال آتا تھا 700 اونٹوں پر مال لد کے آیا, 700 اونٹوں پر, اور سب کا سب اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے اپنے مال کے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں, یعنی اس تلاش میں ہیں کہ اور زیادہ پیسے ملیں. تو جس طرح سے وہ دام لگواتے ہیں اس طرح دام لگوا رہے ہیں, ان کو بہت ناگوار ہوا, انہوں نے بلایا تو عرض کیا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امہات المومنین کو سارے کا سارا مال میں نے صدقہ کر دیا, اونٹوں سمیت امہات المومنین کے لیے دے دیا, 700 اونٹ اور مال ان پہ مال تجارت لدا ہوا. اس طرح کا واقعہ ہے, وہ پوری بات مستحضر نہیں ہے, لیکن بڑے صحابہ نے بھی مال رکھا ہے لیکن ان کے دل میں دنیا نہیں ہوتی تھی. اور یہی خطرناک ہے کہ دل میں دنیا رکھنا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مال جو ہے وہ جیب میں رکھنا جائز, ہاتھ میں رکھنا جائز, صندوق میں رکھنا جائز, دل میں رکھنا ناجائز ہے. دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, صرف مال ہی نہیں بلکہ کوئی بھی دنیا کی چیز ہو اس سے دلی لگاؤ نہ ہو, دلی لگاؤ صرف اللہ کے ساتھ ہو, دل میں دنیا نہ ہو, دل میں اللہ ہی اللہ ہو. ایسے کتنے واقعات گزرے, خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا حال تھا سخاوت کا, کیا آپ کے پاس کوئی حاجت مند آتا آپ پورے کا پورا ریوڑ ہی اس کو بکری میں لے جاؤ, سب سارے کے سارے اونٹ بعض اوقات صدقہ کر دیے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک بدھو آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اونٹ دو, آپ کے پاس کچھ تھا نہیں. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر لپیٹ کر آپ کو گھسیٹا, گھسیٹتے ہوئے کیکر کے طرف تک لے گیا اور آپ کی گردن مبارک پر سوکھ نشان پڑ گیا اس کی رگڑ سے. لیکن آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ ظالم میرے پاس ایک بھی اونٹ نہیں, اگر ہوتا تو میں سب کا سب تجھے دے دیتا. صحیح صحابہ کا حال تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے, ان کے پاس تو اتنا مال نہیں ہوا کرتا تھا لیکن جو کچھ تھا سب کا سب لیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آدھا مال چھوڑائے تھے آدھا رکھائے تھے, ہم سے تو آج یہ بھی نہیں ہو سکتا, اس کا پاؤ بھی نہیں ہو سکتا, دسواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا, ایک حصہ بھی نہیں ہو سکتا. اور وہ تو اپنی جگہ کے مال کوئی دے بھی دے لیکن وہ اخلاص تو ہمارے اندر ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت عمر بن خطاب کا تھا. اور انہوں نے دل میں خیال کیا کہ آج میں آدھا مال لے آیا ہوں تو آج تو میں ضرور صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب مال لے آیا ہوں جو کچھ تھا, بھائی کچھ گھر میں بھی چھوڑا آئے ہو, گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا آیا. ان حضرات کے دلوں کا یہ حال ہوتا ہے, یہ دنیا سے جی نہیں لگاتے, دنیا ہوتی ہے دل میں نہیں ہوتی, ہاتھ میں ہوتی ہے, جیب میں ہوتی ہے, بینک میں ہوتی ہے, تجارت میں ہوتی ہے, دل میں دنیا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے تمام غیر اللہ کو نکال دے اور صرف اپنی محبت اور اپنے ذات عالی کا قرب اور اپنی معرفت نصیب فرمائے. مال ہونا کوئی برا نہیں ہے, فی نفس ہی کوئی برائی نہیں ہے مال میں. آپ اچھا کھائیے, اچھا پہنیے, اچھی گاڑی لیجئے, اچھا گھر لیجئے, بس خاص بات یہ ہے کہ اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کیجیے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں آسمانوں پہ چھولو خدا کو نہ بھولو.
اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ارواح کو, بے تیرے پاتی نہیں جو چین باشد مال و زر, بے تیرے پاتی نہیں جو چین باشد مال و زر. گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, گر ہے جانے زندگی سے دور کوئی زندگی, تلخ کر دیتی ہے اختر تلخی شام و سحر, تلخ کر دیتی ہے اختر تلخی شام و سحر. دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر, اور کیا تیری آہِ
سحر. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال ولكن الزہادۃ فی الدنیا الا تكون بما فی یدیک اوثق بما فی یدی اللہ وان تكون فی ثواب المصیبۃ اذا انت اصبت بها ارغب فيها لو انها ابقيت لك. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زہد حلال کو حرام بنانے اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں, بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے یعنی مال و دولت اس پر بھروسہ نہ کر بلکہ اس پر بھروسہ کر جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے, اور زہد یہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت پڑے تو تو اس مصیبت میں ثواب کا طالب ہو اور اس میں بہت رغبت کرنے والا ہو اگر وہ مصیبت تیرے لیے باقی رکھی جاتی. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جاہل فقیر زہد کا مطلب اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کو سمجھتے ہیں اور یہ محض جہالت ہے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کون کمال رکھتا ہے؟ پس آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض جاہل کرتے ہیں کہ ظاہر بننے کے لیے, پس فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض جاہل کرتے ہیں کہ ظاہر بننے کے لیے گوشت حلوہ اور پھلوں اور اچھے کپڑوں کو ترک کر دیتے ہیں یہ زہد نہیں ہے. اسی طرح مال کو ضائع کرنے کا نام بھی زہد نہیں ہے, بلکہ زہد نام ہے کہ حق تعالیٰ کے وعدوں پر پورا اعتماد رکھے رزق کے باب میں اور حق تعالیٰ کی طرف سے ایسی جگہ سے رزق پہنچانے پر کہ تیرا وہاں سے گمان بھی نہ ہو, اور اعتماد اپنے فانی خزانوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے باقی خزانوں پر کرے, جیسا کہ فرمایا حق تعالیٰ شانہ نے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی ہے, اور دنیا سے انس اور اطمینان نہ پکڑے اور آخرت کو محبوب رکھے اور آخرت کے ثواب کی امید پر دنیا کے مصائب سے نہ گھبرائے. یہ باتیں سب زہد کی ہیں, نہ کہ حرام کرنا حلال کا اور ضائع کرنا مال کا. اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نبی بالوں کی سنتوں کا بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک, اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک, اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی. ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں. پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے, اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے, اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے, لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا, گردن کی طرف سے چھوٹے کرا دینا, یا دائیں بائیں سے چھوٹے بڑے کر دینا جس کو انگریزی بال کہتے ہیں, جائز نہیں. اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے. داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے. داڑھی منڈانا یا ایک مونچھ سے کم کٹوانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. ایک مونچھ داڑھی رکھنا واجب ہے, اور ایک مونچھ کی مقدار سنت سے ثابت ہے. مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے. لمبی لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک, شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا, ایڑیوں کا گوشت ہلکا تھا, آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. جب آپ کی طرف نظر کرو تو یوں سمجھو کہ آپ کی آنکھوں میں سرما پڑا ہے, حالانکہ سرما پڑا نہ ہوتا تھا. اور حضرت ابو طفیل لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ آپ گورے ملیح میانہ قد تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ میانہ قامت, خوش اندام, گندمی رنگ تھے, منہ سر دراز تھے بنے گوشت تک. آپ پر ایک سرخ دھاری دار جوڑا تھا. اور شمائل ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت دراز تھے, اور نہ کوتاہ قامت تھے, اور نہ بالکل گورے بھبوکا تھے, اور نہ سانولے تھے, اور منہ مبارک آپ کے نہ بالکل خمدار تھے اور نہ بالکل سیدھے, بلکہ کچھ بلدار تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 برس کی ختم پر نبی بنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 برس مقیم رہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو عقل سلیم, فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما دیجیے, نور فہم عطا فرما دیجیے, بال بال نور بنا دیجیے, بال بال اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے. اے اللہ, بے وفائی سے, نمک حرامی سے میری اور میری اولاد کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کو اپنا کامل مطیع اور فرما بردار بنا. اللہ, ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما, نیک تمناؤں کو پورا فرما, مسائل مشکلات کا جو شکار ہے اللہ, ان کے مسائل کو حل فرما, مشکلات کو دور فرما. اور اللہ, جو آپس میں جن کے جھگڑے ہیں اللہ, ان کو اتفاق, محبت اور مودت نصیب فرما دے, انس نصیب فرما دے, اور ہر جوڑے میں اللہ کو محبت اور مودت ڈال دیں. اور اللہ, جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد صالحہ سے نواز دے, جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے, بعض آل رسول بھی ہیں, اے اللہ ہم سب بچے بچیوں کے اللہ جلد از جلد بہترین رشتے عطا فرما دے. اور اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا, مطیع فرما بردار بنا دے, اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے. اور اللہ, آج ہمارے پیارے مرشد محبوب شیخ العدیز عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ جلہ مالینا کی چشم مبارک کا آپریشن ہے, امید ہے کہ ہو گیا ہوگا, ابھی خبر نہیں آئی. اللہ پاک اس کو انتہائی کامیاب, انتہائی آسان بنا دے, اور میرے پیارے شیخ کی بینائی مبارک کو بالکل سلامت رکھے, خوب پہلے سے بھی اچھی بینائی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, اور تمام قوتوں کو اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرما دے, عمر مبارک میں برکت عطا فرما دے. اور ہمارے دلوں میں جو بھی جائز حاجت ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں, اپنے کرم سے اللہ سب کی سب دے دے. اور اللہ, جو کچھ نعمتیں خیریں بلائیاں دونوں جہان کی, اللہ ان سے بھی نواز دے, اور دونوں جہان کے شرور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہم کو, ہماری اولادوں کو, تمام مسلمانوں کو اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ تمام اسلامی ممالک میں آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما دے, شریعت اور سنت پر سب کو متحد فرما دے, اور اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ اور اس کو شوکت عطا فرما اور عزت عطا فرما, اور تمام اہل کفر کو ہدایت عطا فرما, اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ ان کو ذلیل و برباد کر دیں, ان کو ہلاک کر دیں, طرح طرح کی مہلک بیماریوں میں مبتلا کر دیں, ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں اللہ, ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل و خوار کر دیں, مغلوب کر دیں اللہ, مغلوب کر دیں, انتہائی مغلوب کر دیں اللہ. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہتا اپنے فضل و کرم سے بلا استقاق وہ بھی ہم سب کو عطا فرما, کسی خیر سے محروم نہ فرما, کسی مسلم مسلمہ کو محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی النبی الکریم. آمین.